إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی نعمتوں اور احسانات کو دیکھے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور اپنی ساری زندگی میں اسی کو اپنا معبود بھی تسلیم کر کے چلے. وہ اللہ ہے اور وہ رب ہے، وہ معبود برحق ہے، اور اسی طرح سے ہمارا حقیقی مالک ہے اور ہمارا پرورش کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. آج اسی بات کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور قرآن کریم کی اس کے بعد کی دو آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے عدل دونوں کو بیان کیا ہے، اور ان آیتوں کی مناسبت آپ دیکھیے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. آپ آیتوں کی ترتیب اگر دیکھیں تب بھی ایک تعجب انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی کتنی ترتیب سے بات کو بیان کیا گیا ہے. شروع اللہ تعالیٰ نے بات کی اللہ کے نام سے، اپنے بہترین وصف بیان کیے، پھر بندے کے لیے سکھلایا کہ تو اللہ کی حمد کرنے والا بن، تیری بات کی شروعات اللہ کے نام سے، اس کی تعریف سے ہونا چاہیے، یہ تیرے لیے برکت، استعانت اور اظہار تشکر کے نتیجے میں نعمتوں کی زیادتی کا ذریعہ ہے. پھر اس کو دو وصف بالتکرار بتلائے گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکا ہے، لیکن پھر سے اس کو دہرایا گیا ہے، اسی لیے السبع المثانی ہے کہ دہرایا گیا ہے اس میں باتوں کو. اور دو باتیں بیان کی گئیں، ایک میں رحمت اور دوسرے میں عدل، ایک میں ترغیب اور دوسرے میں ترہیب، ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالی الرحمن ہے اور الرحیم ہے. آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیبل نہیں اس لیے کنیکٹ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ آئے گی تو کنیکٹ کریں گے، گئے ہیں لانے کے لیے یا کیبل ہی چلی گئی ہے. ٹھیک، کبھی ایسا بھی انشاءاللہ، بعض اوقات انسان ایک چیز کا عادی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے، تو کبھی ایسا بھی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا الرحمن الرحیم، یہاں پر الرحمن نہیں ہے، الرحمن اس میں کسرہ ہے، اس لیے کہ وہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آگے بھی چل رہا ہے الحمدللہ للہ کی وجہ سے، پھر آگے اس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے حمد ہے، اور چونکہ اللہ کا نام للہ آ رہا ہے، رب العالمین آ رہا ہے، الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی اس کی بات چل رہی ہے، کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں تو کہا گیا کہ جو بڑا، جو رب العالمین بھی ہے، حقیقی معبود بھی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ بہت ہی مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. دو نام رحمت کے اعتبار سے بتائے گئے ہیں جو رحمت سے مشتق ہیں، الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے جڑے ہوئے ہیں. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اخیر میں ہم دونوں آیتوں میں تعلق دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا الرحمن الرحیم. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں، اور مشہور تفسیر ہے وہ، معتبر تفسیروں میں سے ہے، فرماتے ہیں فالرحمن من تصل رحمته الى الخلق على العموم والرحیم من تصل رحمته الیہم على الخصوص ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمانا. چلیے، الحمد للہ. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالرحمن من تصل رحمته الى الخلق على العموم، کہ رحمان وہ ہے کہ جو اپنی رحمت بندوں تک پہنچاتا ہے علی العموم، کوئی قید نہیں، سارے بندے اس کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں. لیکن رحیم اس میں قدر اختصاص ہے، یعنی والرحیم من تصل رحمته الیہم علی الخصوص، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت مخصوص بندوں کے لیے ہے، خاص بندوں کے لیے ہے. وَلِذَلِكَ يُدْعَى غَيْرُ اللَّهِ رَحِيمًا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو رحیم کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمًا بالعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بڑے رحیم تھے. غیر اللہ کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان نہیں. کہتے ہیں ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمان، لیکن اللہ کے سوا دوسرے کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر امام البغوی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت سب کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہو، وہ رحمان ہے، جس کی رحمت سے کوئی باہر نہیں. ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. تو اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک پہلو عمومی ہے اور ایک پہلو خصوصی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے بھی ہے اور کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں بھی ہے، سمجھیے اس کو. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو بہترین جسم دینا، کھانا پینا، لباس، گھر، مختلف موسم، غذائیں، عافیت، گناہوں کے باوجود دنیا میں عافیت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت ہی کا ظہور اور اس کا اظہار ہے. وہ رحم والا ہے، تبھی تو چھوٹ دیتا ہے گناہگار کو بھی. اور یہ مومن کے لیے نہیں، یہ کافر کے لیے بھی ہے. ایک کفر کرنے والا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، معصیت کے تکرار کو اپنی زندگی کا شعار بنانے والا، اللہ تعالیٰ سرے سے اس کو چھوٹ دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ایسا کون ہے دنیا میں؟ ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا ایسا کون ہے کہ جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ اس کی رحمت کے گھیرے میں، دائرے میں، احاطے میں سارے لوگ، بلکہ ہر چیز آ جائے. انسان تو انسان، جانور بھی آ جائیں. کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے پانی برساتا ہے. بعض اوقات بندے گناہگار ہوتے ہیں، لیکن ان کے گناہگار ہونے کے باوجود جانوروں کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اللہ کی رحمت ہے. تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نیک تو نیک برے بھی اور انسان تو انسان جانور بھی اس کے احاطے میں ہے, وہ رحمت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے, ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہذا یہ رحمان سے جڑا ہوا لفظ ہے, یہ رحمان کی صفت ہے کہ جس کی رحمت سے کوئی باہر نہیں. لیکن یہ مادی رحمت ہے, اللہ کی رحمت کی بہترین جگہ جنت ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا کمال درجے میں اظہار آخرت میں ہوگا اور جنت میں ہوگا. لیکن یہ جنت سب کے لیے نہیں ہے, اس رحمت کے اعتبار سے خصوص ہے, عموم نہیں ہے. دنیا کی رحمت سب کے لیے ہے, نیک بد فاسق فاجر انسان جانور سب. لیکن جنت, کیا جنت رحمت سے خالی ہے؟ نہیں, وہ تو رحمت کے کمال کا اظہار وہاں ہوگا, کامل طور پر اظہار اللہ کی رحمت کا ہوگا اور دوسرے اوصاف کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کی حکمت کا. کمال درجے میں جنت میں دیکھنے کو ملے گی اللہ کی رحمت کیسی, دنیا میں تو ہی ہے. لیکن جنت سب کے لیے ہے؟ نہیں. تو اب وہ رحمت سب کے لیے ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ رحمت دنیا کی سب کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کا ایک رحمت کا پہلو ہے عمومی اور دوسرا پہلو ہے خصوصی. وہ جو ہے وہ جنت ہی میں اللہ تعالی صرف ایمان والے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوگی, قیامت کے دن صرف ایمان والے بندوں کے لیے ہوگی, وہ ریسٹرکٹڈ رحمت ہے, یہ جنرل اور سب کے لیے یونیورسل رحمت ہے. تو کہتے ہیں کہ رحیم کا تعلق بعض یعنی عموماً ہوتا ہے کسی کے لیے رحیم اور وہ کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے. جیسے میں نے روایت پڑھی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمم بالعیال, رحیمن بالعیال, گھر والوں کے لیے آپ رحیم تھے. تو یہاں با جوڑا گیا ہے, گھر والوں کے لیے رحیم تھے, اس کی اضافت کسی کی طرف ہوتی ہے, اس کی محدودیت اس میں ہوتی ہے کچھ کے لیے. تو ہر آدمی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان رحم کرنے والے پر ہی رحم کرے گا, صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک رحم کرتا ہے, تو یہ بات صحابہ کہہ رہے ہیں ہم سب تو رحم کرتے ہیں, کہا نہیں, تمہارا اپنوں پر رحم کرنا نہیں, رحمت وہ ہے جو سب کے لیے عام ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کسی نہ کسی پر رحم کرتا ہے, وہ رحیم ہوتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ بہت اونچا ہے, اللہ تعالی کی رحمت میں عمومیت ہے, سب پر اللہ کا رحم ہے دنیا میں, اور اللہ تعالی کی رحمت میں کمال ہے جو انسان کے رحم میں نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے رحم میں وہ بات نہیں ہوتی جو اللہ کی رحمت میں ہے. تو رحیم اور رحمان میں قدر فرق ہے, اگرچہ دونوں کی جڑ ایک ہے رحم کرنا, لیکن رحمان عمومیت اس میں ہے اور رحیم میں بعض کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے رحیم کی دوسرے کو بھی کہا جا سکتا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں اور رحیم ہیں, نسبت ایمان والوں سے جوڑ دی گئی ہے. رحیم میں قدر محدودیت ہوتی ہے, لمیٹڈنس اس کو آپ کہیں, محدودیت اس میں ہے, ریسٹرکٹڈ ہے وہ کچھ کے لیے. لیکن رحمان میں بعض کو چھوڑ کے بعض کی نسبت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے رحمان کو علی الاطلاق ذکر کیا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں مزید علماء نے کیا کہا اور کیا دلائل اس کے قرآن و سنت سے ملتے ہیں. ابن عطیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی تفسیر ہے, تفسیر ابن عطیہ, کہتے ہیں والرحمن صفۃ مبالغۃ من الرحمہ, رحمان رحمت سے نکلا ہوا لفظ ہے, رحمت سے جڑا ہوا لفظ ہے, اور رحمت کی صفت میں مبالغہ ہے. مبالغہ ٹیکنیکلی ایگزیجریشن کو کہتے ہیں, بہت کے لیے بھی آتا ہے مبالغہ, بلغہ پہنچنا, بالغہ بہت زیادہ کر دیا ہے, بہت زیادہ رحمت یہ رحمان میں ہے. ومعناها انه انتهى الى غايه الرحمه. اللہ کی رحمت بے انتہا ہے, یہ رحمان سے لفظ جڑا ہوا ہے. كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان, سكران غضبان عربی زبان میں آتا ہے عطشان. تو یہ اس طرح کا جو لفظ بنتا ہے رحمان فعلان کے وزن پر, اس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. بہت زیادہ غصے میں غضبان, بہت زیادہ پیاسا عطشان, بہت زیادہ نشے میں سکران. تو بہت زیادہ کے لیے جب آتا ہے تو اس طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے, اسی طرح سے رحمان کا لفظ ہے, بہت رحمت والا ہے, بے انتہا رحمت والا ہے. ایک وہی صفت تختص باللہ ولا تطلق علی البشر, یہی بات جو پچھلے قول میں ہم نے سنی امام البغوی کی, یہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور بشر کے لیے نہیں بولا جا سکتا ہے. کسی کا نام آپ رحمان نہیں رکھ سکتے, لوگ جہالت میں رکھتے ہیں عبد الرحمن اور پکارتے رحمان, جائز نہیں ہے, اس کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. تو رحمان اللہ کے لیے خاص ہے. وہی ابلغ من فعیل وفعیل ابلغ من فاعل, یہ عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں, آدمی ذہن کھولے تو آتا ہے, پہلے سے کرے کہ یہ تو عربی میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہیں آئے گا. دیکھیے عربی زبان میں ہے فعل جب ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے فاعل, کام کرنے والا, اور اس پر سے ہوتا ہے فعیل, اور اس پر سے ہوتا ہے فعلان. تو یہاں پر ہوگا راحم رحیم رحمان. راحم رحم کر دیا کبھی کبھار, رحیم رحم والا کرتا ہے, خوب رحم والا ہے, اس کی صفت رحم والی, یہ صرف فعل ہے رحم کر دیا. ظالم ہے لیکن کیا رحم آیا معلوم نہیں, آدمی کہتا ہے تو بہت آدمی سخت دل لیکن کیا اس کے دل میں رحم آیا معلوم نہیں, میرے اوپر رحم کر دیا. تو ایسا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ کے فعل سے بھی اس کا فاعل ہو جاتا ہے. رحیم میں قدر زیادتی ہے اور یہ بطور وصف ہے کہ اس شخصیت کا وصف ہوا, نہ کہ صرف فعل کہ وہ رحیم ہے رحم کرتا ہے. لیکن رحمان اس سے اوپر ہے, بہت رحم کرنے والا, تو یہ کیا ہوتا ہے رحمان. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی ابلغ من فعیل اور وہ فعیل ابلغ من فعیل, رحمان رحیم سے بڑھ کے ہے اور رحیم راحم سے بڑھ کر ہے. لأن راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحدة, راحم رحم کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو ایک آدھ مرتبہ بھی رحم کر دے تو راحم ہے, رحم کیا نا اس نے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ رحیما یقال لمن کثر منه ذلك, رحیم اس کو کہتے ہیں جس سے رحمت کا اظہار بہت مرتبہ ہوا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ رحمان النہایت فی الرحمہ, اور رحمان تو حد ہو گئی رحمت کی, بہت رحمت والا. تو راحم رحیم اور رحمان یہ تین مرتبے اس طرح کے ہیں. تو رحمان بہت بہت رحم کرنے والا, رحیم بہت رحم کرنے والا, راحم رحم کرتا ہے, کیا رحم ایک بار بھی کیا تو راحم, یہ فرق ہے. تو یہ ابن عطیہ کی تفسیر ہے المحرر الوجیز, اور اس میں عربی زبان کے اعتبار سے قرآن کریم میں جو باتیں آئی ہیں عربی اعتبار سے اس کو, جیسے کہ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ عربی کے الفاظ کی وضاحت کر کے بتاتے کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کو ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لغت میں یہ بھی ہے. تو لغت کے سیکھنے کے لیے علماء نے کہا اس میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں. ایک اور تفسیر ہے تفسیر زیاد المسیر, التفسیر زیاد المسیر, یہ ابن الجوزی کی تفسیر ہے. ان دونوں میں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. ابن الجوزی جو ہیں اشعار بھی لاتے ہیں عرب کے, دیکھو یہ لفظ ایسا استعمال ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى, کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا الرحمن کہہ کے پکارو, جن ناموں سے چاہو پکارو, اس کے لیے تو بہت سے نام ہیں جو سب کے سب اچھے ہیں, اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, تم دو الگ معبودوں کو نہیں پکار رہے ہو کہ اللہ کو پکارا تو کوئی اور ہے, رحمان پکارا تو کوئی اور ہے, یہ سارے نام اس کے ہیں. تو تم کسی بھی نام سے پکارو, نام الگ ہیں, ذات ایک ہے. نام الگ ہیں ایک ہی ذات کے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے کئی نام ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ کے ساتھ مستقلاً کوئی نام آیا ہے تو وہ الرحمن ہے, جو کسی کے تابع ہو کر نہیں آیا ہے. ہاں اگر وہ تابع ہوا ہے تو صرف اللہ کے, اس سے اللہ نام کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے. رحمان مستقلاً بھی آیا ہے, باقی کوئی نام نہیں ہے جو مستقلاً اللہ کے تعارف کے لیے آیا ہے, جو اللہ کے نام سے اس کا تعارف کیا گیا. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا, کبھی نہیں آیا رحیم عرش پر مستوی ہوا, نہیں. سمیع عرش پر مستوی ہوا, نہیں. سمیع نے ایسا کہا, رحیم نے ایسا کہا, بصیر نے یوں کیا, اللہ نے ایسا نہیں کہا, بلکہ اللہ تعالی نے مستقلاً اپنی ذات کے طور پر نام جو ذکر کیا ہے, اللہ کے علاوہ اگر کوئی نام ہے تو وہ الرحمن ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اور عرش پر مستوی, وہ عرش جو ساری کائنات سے اوپر اور سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اس سے اوپر ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے, اور وہ کیسا ہے؟ ظالم نہیں ہے, غافل نہیں ہے, بلکہ وہ کیسا ہے؟ بندوں کا لحاظ رکھنے والا, بندوں کی طرف متوجہ رہنے والا, بندوں کے حال کو دیکھنے والا, ان کی دعاؤں کو سننے والا, اور رحم کرنے والا. الرحمن علی العرش استوى, یا آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, یہاں بھی اللہ نے الرحمن مستقلاً اپنا نام ذکر کیا ہے, ایک ہی آیت ہے بس ختم. الرحمن, اللہ نے کسی اور نام کے تابع اس کو نہیں کیا. الرحمن علم القرآن, رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو رحمان کو اللہ تعالیٰ نے مستقل نام کے طور پر ذکر کیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی پاورفل نام ہے یہ, جو دوسرے ناموں کے تابع نہیں آتا ہے. اگر آتا ہے تو صرف اللہ اس نام کے تابع آتا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ کیا ہے؟ غیب اور شہادہ, چھپے اور کھلے, مخفی اور نمایاں, باطن اور ظاہر, دونوں کا جاننے والا. هو الرحمن الرحیم, وہ بڑا رحم کرنے والا, مہربان, نہایت رحیم ہے. وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے, یہ سورہ الحشر کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو سمجھ لیں, اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو میں نے بیان کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا الا اعلمک دعاء تدعو به, کیا میں تم کو ایک دعا سکھاؤں جس دعا سے تم اللہ کو پکارو. لو کان علیک مثل جبل دینا لأد اللہ عنک, اگر تم پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اس قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے گا, خود ادا کر دے گا. قل یا معان, اے معان یوں کہو اللہم مالک الملک, اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا، تو جس کو چاہتا ہے ملک، بادشاہت، اختیار، اقتدار دے دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار کو، حکومت کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا، جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْر، ساری بھلائی، ساری خیر، سارے منافع، ساری نعمتیں، ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، تو ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ، تو کیا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمان ہے اور آخرت میں بھی رحمان ہے، تعطیہما من تشاء، تو دنیا اور آخرت میں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وتمنع منہما من تشاء، اور دنیا اور آخرت میں جس سے چاہتا ہے اپنے احسان کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے فضل و کرم کو، اپنی رحمت کو روک رکھتا ہے، ارحمنی رحمتن، اے اللہ مجھ پر ایسی رحمت ڈال دے، مجھ پر ایسا رحم کر، تغنینی بہا عن رحمتی من سواک، کہ اس رحمت کے فضل سے، اس رحمت کے نتیجے میں باقی سب کے رحم سے مستغنی ہو جاؤں، مجھے کسی اور کے رحم کی ضرورت نہ رہے، ایسا رحم مجھ پر کر دے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الصغیر میں ذکر کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحمان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ، پچھلی حدیث سے معلوم ہوا کوئی آدمی اگر قرض میں مبتلا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے وہ اللہ تعالی کی مدد قرض کی ادائیگی میں حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہو الرحمن الرحیم، الرحمن و الرحمن ہے، الرحیم ہے. اللہ تعالی نے اپنی الوہیت کے ساتھ اپنے رحم کو ذکر کیا ہے. آپ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے ایک تو بتلایا کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے، اسی کے ساتھ بتلایا وہ رحم کرنے والا ہے. اس لیے کہ ماضی میں آپ دیکھیں گے معبود کا تصور ہمیشہ سے ڈراؤنا رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی معبود آتا ہے ڈر. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بتلایا تمہارا معبود رحم کرنے والا ہے. اللہ کا خیال جب بھی دل میں آئے تو اللہ تعالی کی رحمت کا احساس اور استحضار آدمی کے دل میں پیدا ہو، یہ محبت پیدا کرتا ہے، یہ محبت پیدا کرتا ہے. اور عبودیت کی اصل اللہ سے محبت ہے، عبودیت کی اصل اللہ سے محبت ہے. اور محبت پیدا ہوتی ہے محاسن کی معرفت سے اور احسانات کے اعتراف سے. محبت کیسے پیدا ہوتی؟ دو بنیادی باتیں ہیں اس میں، ایک کسی کی خوبیوں کا اعتراف، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، جب اس کی خوبیوں کا اعتراف اور اس کا استحضار ہوتا ہے دل میں، اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. دو، ان خوبیوں میں اگر ان خوبیوں کی نسبت اپنی ذات سے جڑ جائیں احسان کی شکل میں تو یہ محبت اور بھی پختہ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے باب میں، اللہ کے بارے میں دونوں چیزیں کمال درجے میں موجود ہیں، کہ اللہ تعالی کی کوئی بات عیب والی نہیں، اور اللہ کے ہم پر اتنے احسانات کہ اگر گننا شروع کر دیں زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالی کی محبت عبودیت کی اصل ہے، جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے عبادات آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری خود ایک لذت بن جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی جہنم سے بچنا ہے بھائی، آدمی عبادت کرے، نہیں کیا تو جہنم میں جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ ڈیفینسو عبادت ہے۔ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ کسی کا ذہن ایسا بھی ہوتا ہے، یہ برا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی کو خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن فی نفسی اصل مطلوب خوف نہیں ہے۔ اصل مطلوب اور کمال کیا ہے؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے محبت اور شکر کے جذبات سے، یہ زیادہ اصل یہ ہے۔ گناہ بعد میں آنے والی چیز ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، خیر پر، وہ بعد میں بگڑتا ہے، اگر وہ نہ بگڑے تو اچھا ہے۔ ڈر کیوں آیا؟ گناہ ہوئے میرے سے، گناہ بعد میں آئے، پیدائش نہیں تھے۔ تو اصل حالت محبت کی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو ڈرائیں گے، اللہ وہ یہ ہے تو اس کو جہنم میں ڈالے گا، میرے گناہ ہی نہیں کیوں ڈالے گا؟ بچہ بالغ ہی نہیں ہوا ابھی، گناہ ہی نہیں ہے، آپ کیوں ڈرائیں گے اس کو؟ جھوٹ بولے گا، جہنم میں جائے گا، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں گناہگار ہوں ہی نہیں، کیونکہ گناہ ہی نہیں، رفع القلم عن ثلاثة۔ اب آپ کے پاس دائیا کیا ہے اس کو بتانے کا؟ آپ کے پاس دائیا دوسرا ہے، ہمارا بڑا کریم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت اچھا ہے، اس نے دیکھو ہم کو کیا کچھ نہیں دیا ہے، اس کی عبادت ہم کو کرنا چاہیے، وہ ہم کو اتنا سب کچھ دیتا ہے، ہم اس کا شکر بھی ادا نہ کریں زبان سے، اپنی وجود سے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں صرف ہماری زبان پہ نہیں ہیں، کھارے 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 خالی اتنا ہے نہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں، اللہ نے سر سے پاؤں تک ہمارے جسم کو نعمتوں سے ڈھانپ دیا، تو ضروری ہے کہ ہمارا پورا وجود ظاہر و باطن اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے شکر کے طور پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے۔ تھوڑا میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن تھوڑا ہم اور زیادہ تفصیل میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسی عبادت کرتے آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پڑ گئے، پاؤں میں سوجن آ گئی، اتنا لمبا قیام، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ ہمارے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، ہم سے کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں ہوتی ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب ترین بندے ہو، اور اللہ نے خود ہی آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ قرآن میں کر دیا ہے، تو اب آپ اتنا مجاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ گویا کہ ان کے اعتبار سے ایک انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے عبادت کرنا چاہیے، جو کہ ایک حد تک صحیح ہے، وہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن وہ پہلا مرتبہ ہے، اس سے اعلی مرتبہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جملہ کیا ہے؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں بن جاؤں اللہ کا بندہ ایسا جو شکر گزار ہو؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے میری مغفرت کر دی، جہنم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو عبادت چھوڑ دینے کا، یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے کا مطلب عبادت بند؟ اللہ تعالی نے اتنا احسان میرے پر کیا، اتنی نعمتیں عطا کی، جسمانی اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ساری مادی نعمتیں، دین دیا، وحی، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے کہا وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ دیا، وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اتنا علم دیا، پھر اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، فضیلت اتنی ساری دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں شفاعت اور نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی، یہ سب کچھ عطا کیا، اور مغفرت کا علی الاعلان وعدہ کر دیا، یہ سارا اللہ نے دیا، تو کیا عبادت صرف جہنم سے ڈر کے جہنم سے بچنے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ عبادت اللہ کے شکر کے طور پر ہے جو کہ اعلی مرتبہ ہے. اسی لیے ابلیس نے ایک پوائنٹ کیا بتایا تھا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. معلوم ہی ہوا اصل مدعا، اصل معاملہ شکر کا ہے، بندہ شکر گزار بن جائے. اصل چیز شکر اعتراف، اللہ تو نے اتنا سب کچھ دیا ہے. اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، شکر محبت پیدا کرتا ہے، شکر محبت سے جڑتا ہے. ایک آدمی کسی کا شکر بھی کرتا اور نفرت بھی کرتا، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. دل میں اس کے شکر ہو اور محبت نہ ہو، تعجب کی چیز، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان کی کریشن کا مقصد یہ ہے، ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، سیدھا غلط کون سا راستہ ہے، تمیز بتا دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا نہ شکرا بن کے جیے، مطلب اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن کے جیے. تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کی شکر گزاری، اللہ تعالی کی نعمتوں کا استحبار اور منعم کو یاد رکھنا محبت اللہ کی پیدا کرتا ہے، نعمتوں میں کھونے سے بچاتا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ نے کیا فرمایا، تمہارا معبود کیسا ہے؟ ظالم نہیں ہے، تم سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالی کا جب دل میں استحضار آئے تو بندے کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے احسانات کے سلسلے میں اس کے رحم و کرم کا استحضار اس کے دل میں آئے. یہ عبودیت کی اصل ہے، اگرچہ خوف کا پہلو بھی اس میں ہے لیکن وہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، رغبا رغبت کے ساتھ عبادت کرتے تھے اللہ کے نیک بندے، اللہ کو پکارتے تھے، کیسے؟ رغبا ورہبا، اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے، عطاؤں کی، نعمتوں کی، احسانات کی، مغفرت کی. ورہبا ڈرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے نمبر دو، اور اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے نمبر ایک. وہ سیکنڈری ہے، تیرے سے کچھ برا ہوا تو ڈر، کیونکہ انسان گناہوں کی وجہ سے ڈرے گا. اولیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا تعارف اس کو ہو، اس نے سارے احسانات مجھ پر کیے ہیں، تو بندے کے دل میں شکر پیدا ہو اس کے لیے، اور اس کی عبادت شکر گزاری کے طور پر ہو. پھر کچھ گناہ ہوئے، مغفرت کی طلب میں ہو. یہ جو ہے یہ عبودیت ہے. اسی لیے اللہ کی غایت درجہ محبت، غایت درجہ محبت، لیکن کیسی محبت؟ تعظیم کے ساتھ. آدمی اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، تعظیم کرتا ادب سے اولاد کے سامنے؟ نہیں. محبت کی قسمیں ہیں. اللہ والی محبت کون سی ہے؟ لڑکپن والی نہیں، بدتمیزی والی نہیں، شوقی شرارت والی نہیں. اللہ کی محبت کیسی ہونا چاہیے؟ تعظیم والی ہے، جس کو خشوع کہا جاتا ہے. خشوع میں پستی اور جھکاؤ ہوتا ہے، شرارت اور اکڑ نہیں ہوتی، شوقی اس میں نہیں ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ادب والی ہے، ادب والی محبت ہونا چاہیے. اور اس محبت کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا منفی اور سلبی پہلو ہے. اس محبت کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی محبت دل میں ہے، لیکن ڈر بھی ہو کہ کہیں یہ محبت کھو نہ جائے، کہیں یہ محبت اللہ تعالی کے غضب میں تبدیل نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ کی محبت بھی بلا سبب نہیں ہے، تو بندہ ڈرتا رہے کہ اللہ کی طلب ہو، اللہ کی محبت کی طلب ہو، اللہ کی محبت میں عمل کرے، لیکن ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھ سے ہٹا نہ دے، وہ رحمت لعنت میں تبدیل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور بجائے احسان کے مجھ کو سزا دے اللہ تعالیٰ. تو عبادت میں تینوں چیزیں ہونا چاہیے، محبت، تعظیم جس کو خشوع کہا جائے گا، اور غایت درجے کا خوف. یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو یہ عبودیت کی اصل ہے، اور سارے اوصاف ان تین چیزوں کا نتیجہ ہے. بہرحال تو اللہ کے بارے میں، یہ کہاں سے ہم آئے یہاں پہ، اللہ کے بارے میں جب معبود ہونے کا تصور دل میں آئے، وہ ہمارا معبود ہے، ظالم معبود نہیں ہے، غافل معبود نہیں ہے، وہ ہمارے حالات کو دیکھتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور رحم کرتا ہے، سن کے سنی انسنی نہیں کر دیتا ہے، ہم کو ہم اس کی طرف بڑھنا چاہیں دھتکار کے دور نہیں کرتا ہے بلکہ قریب کرتا ہے. وسجد وقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا. تو بندے کو اللہ تعالی قریب کرتا ہے، کیوں؟ رحم والا ہے، بہت رحم والا ہے. گناہگار توبہ کریں معاف کر دیتا ہے، کیوں؟ رحم والا ہے. نیکی کریں ٹوٹی پھوٹی کیسی بھی ہو قبول کر لیتا ہے، کیوں؟ رحم والا ہے، وہ رحم والا ہے. اس نے جنت میں نعمت اتنی ساری رکھی بند، رحمت کا اظہار، یہ اس کی رحمت، اس کا فضل ہے. تو اللہ تعالی کے بارے میں بندے کو اس کا استعدار ہو. رحیم، رحیم کے تعلق سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. آخرت میں اللہ نے فرمایا، جیسے ہم نے پڑھا کہ رحمان میں عمومیت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے، بعض کے لیے ہوا ہے. آخرت میں اللہ کی رحمت سب کے لیے نہیں ہوگی، یہ بعض کے لیے ہوگی، کچھ کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ عدل کا دن ہے، اور عدل کا تقاضا جہاں معافی ہے وہیں عدل کا تقاضا سزا بھی ہے. آپ ایسا جج پسند کریں گے جب بھی کیس اس کے پاس آتا ہے بولتا غلطی تیری ہے نا، جا گھر کو معاف، کیونکہ تمہارے پاس آ کے کیا فائدہ پر؟ انصاف چاہیے، خالی معاف نہیں، انصاف چاہیے. تو عدل کا، رحمت کا تقاضا معافی ہے، عدل کا تقاضا سزا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات میں عیب اور کمی نہیں ہے. تو لہذا اللہ جہاں رحم کرنے والا ہے وہیں اللہ سزا دینے والا بھی ہے. لہذا آخرت کا دن وہ سارے پینڈنگ کیسز جو دنیا میں ہیں، کئی ظالموں نے ظلم کیا اور ان کو سزا نہیں ملی، کئی لوگ دنیا کی نگاہوں سے چھپے رہے اور پاپی تھے، لوگوں نے جانا نہیں، قیامت کا دن آئے گا، یوم تبل السرائر، وہ دن ہے جس میں سارے پوشیدہ راز ظاہر کیے جائیں گے. نماز پڑھا تھا دکھاوے کی، لیکن بہت خوشو سے جیسے اللہ والا ہے، راز قیامت کے دن، دنیا کے اندر اجالے میں نیک تھا، اندھیرے میں برا تھا. یوم تبل السرائر، تنہائی میں جرم کا ارتکاب کرتا تھا لیکن عوام کے درمیان صالح بنا ہوا تھا. یوم تبل السرائر، وہ عدل کا دن ہے. تو یہاں کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. آیت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنی رحمت کو کچھ لوگوں کے لیے خاص رکھا ہے. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق بنایا. دیکھیے اللہ کی ایک رحمت تو وہ ہے جو لائق اور نالائق سب کے لیے ہے. اللہ کی ایک رحمت تو وہ ہے جو سب کے لیے ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت خصوصی بندوں کے لیے ہے. وہ کون بندے ہیں؟ جنہوں نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی اس خصوصی رحمت کا حقدار بنایا. کون؟ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. دیکھیں یہاں پر رحمت کس کے ساتھ جوڑی گئی؟ ایمان و عمل والوں کے ساتھ. اب اس میں عمومیت نہیں رہی, یہ نہیں کہا کہ اس کی رحمت سب کے لیے ہوگی, مومن ہو کافر ہو, صالح ہو فاجر ہو, سب کے لیے ہوگی, نہیں کہا گیا. کہا کہ رحمت ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا, کون؟ جو ایمان اور عمل کا ثبوت دے. تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان و عمل کا اہتمام کرے. اور اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز المبین, یہ کھلی کامیابی ہے. ایک انسان آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنے, یہ کھلی کامیابی ہے. جس کو اللہ کی رحمت آخرت میں نہ ملے ناکام ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت ملنا کمال نہیں ہے, یہ تو انسان کے ساتھ جانوروں کو بھی ملتا ہے, لیکن کمال کیا ہے؟ آخرت والی رحمت جو کہ خاص ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. تو رحیم کا تعلق جو ہے یہ خصوصی بندوں پر خصوصی رحمت کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته, وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا رہتا ہے. یصلی علیکم میں دو چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں, ایک فرشتوں کے سامنے نیک بندوں کی تعریف کرنا, جیسے حدیث میں ہے کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ بھی اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجمع میں, اس سے بہتر لوگوں کے گروہ میں یعنی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. تو هو الذی یصلی علیکم, اور ایک معنی بیان کیے کہ اس میں اللہ کی رحمت بھی صلات میں آتی ہے, کہ جب اللہ اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس پر رحم بھی کرتا ہے. یہی بات علماء نے کہی ہے. وہ ملائکۃ, اور فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتوں کا صلات کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے صلاح. اللہ کا صلات کسی پر بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں میں اس کی تعریف کرنا, اس پر رحم کرنا. دو, فرشتوں کا صلات کہنا کیا ہے بندے کے لیے؟ فرشتے اس کے لیے صلات بھیجتے ہیں. دو چیزیں, اس کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنا اور اللہ کی مغفرت کی دعا کرنا. اللہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ فرشتہ اس پر صلات بھیجتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ, اے اللہ اس پر اس کی مغفرت کر, اس پر رحم کر. تو فرشتوں کا صلات, یہ دو چیزیں ہیں. بہرحال تو وہ اور اس کے فرشتے تم پر صلات بھیجتے ہیں. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تم کو اندھیروں سے اجالے میں نکال کر لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ نے اپنے بارے میں جب رحیم کا ذکر کیا تو اس کی نسبت کس کے ساتھ کی؟ مؤمنین کے ساتھ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے بڑا رحیم ہے. اور یہاں پر با کے ساتھ جوڑا, جس میں نسبت اور اس میں کچھ کو چھوڑ کے کچھ کی طرف معاملہ آیا ہے. کَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے رحیم ہے. تو یہ رحمت کیا ہے؟ خصوصی رحمت ہے. رحمان سب کے لیے ہے, لیکن رحیم, رحیم کا تعلق کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ایمان و عمل کا جو لوگ ثبوت دیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت میں ان کو داخل کرے گا. تو یہ خصوصی رحمت ہے جو اللہ تعالی کے خاص بندوں کے لیے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے. فرماتے ہیں جعل اللہ, یعنی اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں ہے, لیکن دنیا کی رحمت میں عمومیت ہے اور آخرت کی رحمت بعض بندوں کے لیے ہے. جعل اللہ الرحمت مئت جزء, اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. فامسک عنده 99, اپنے پاس 99 حصے رکھ لیے. وانزل فی الارض جزءا واحدا, اور زمین میں اس میں سے ایک حصہ نیچے اتارا, نازل کیا. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ، یہی ایک حصہ رحمت کا ہے جو زمین پر نازل کیا گیا ہے، بندوں میں تقسیم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، ایک جانور بھی اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ نے ایک ٹکڑا رحمت کا زمین میں ڈالا ہے اور سب میں اس کو بانٹ دیا ہے، اسی لیے وہ سب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. حتی ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها، یہاں تک کہ ایک چوپایا اپنے بچے کو کچلتا نہیں بلکہ اپنے پاؤں کو کھر کو اس سے ہٹا دیتا ہے، اپنے بچے کو کچلتا نہیں وہ، خشیت ان تصیبہ، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنے بچے کو کچل نہ دے. اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم کی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں خلق اللہ مئت رحمت، اللہ تعالی نے 100 رحمتیں پیدا کی، فوضع واحدۃ بین خلقہ وخبأ عندہ 100 الا واحدہ، 99 اپنے پاس چھپا کے رکھی، 99 اپنے پاس چھپا کے رکھی، اور اس میں سے ایک حصہ ہے جو بندوں پر ڈال دیا، بندوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، 99 اپنے پاس سنبھال کے رکھا، مسلم کی روایت سے. بخاری مسلم میں ہے وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو 99 اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالی اس کے جو بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، شرک نہیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالی قیامت کے دن ان بندوں پر رحم کرے گا ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے. علماء نے کہا کہ یہاں پر رحمت جو ہے اس سے مراد اللہ تعالی کا انعام ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. تو یہ جو ہے، چونکہ یہاں پر خلق اللہ کا ذکر ہے تو یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفت کا نتیجہ ہونے کی وجہ سے اس کو رحمت کہا گیا، ان انعامات کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تفصیل سے کسی اور درس میں ہم سمجھیں گے، یہاں پر ہم بس اتنا سمجھیں گے کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا احسان ہے، تو احسان کرنا اس کی صفت ہے، لیکن احسان کا نتیجہ کو بھی احسان کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی چیز کا، جیسے بارش کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کی رحمت، لیکن کیا وہ اللہ کی صفت ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تو بعض اوقات انعام کو بھی اس صفت سے متصف کیا جاتا ہے. تو یہ بعد میں کبھی درس میں اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی صفات کے بارے میں جب بات کریں گے. بہرحال تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق اس سے باہر نہیں. شیطان کو مہلت ملنا بھی اللہ تعالی کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے، اللہ چاہے تو پکڑ لے فوراً. اور اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کا خصوصی اظہار، اور وہ خصوصی رحمت جس کے کچھ لوگ حقدار ہیں وہ انہیں کو دے گا، انہیں کو دے گا. یہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہو، تو بیچارے جو لوگ زندگی بھر ایمان و عمل کا اہتمام کرتے رہے، تقویٰ شعار زندگی گزارتے رہے، ان کو بھی وہی رحمت جو دوسروں کو ملی، فاسق کو، فاجر کو، اس کو، اس کو ملی، وہ ان کو بھی نہیں. خصوصی رحمت اللہ کی ان بندوں کو ملے گی جو ایمان و عمل کا ثبوت دیں، یہ واقعی وہ حقدار ہیں، یہ حفظ مراتب ہیں، واقعی جو جس کے لائق ہے اس کو وہ دینا چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے بعد ہی میں اس کو سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے سب کو پیدا کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا مخلوق کے پیدا کرنے کا، کتب فی کتابی ہی ایک کتاب میں لکھا، فہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر، وہ کتاب اللہ کے پاس ہے کہاں؟ عرش کے اوپر. اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. معلوم ہوا کہ ایک ہے اللہ تعالی کی صفت رحمت اور ایک ہے اللہ تعالی کا غضب. غضب ختم نہیں ہوگا, وہ باقی رہے گا, رحمت بھی باقی رہے گی. یہ بھی اللہ کی صفت ہے, اس کے لیے بھی فنا نہیں. یہ بھی اللہ کی صفت ہے, اس کے لیے بھی فنا نہیں. جو جس کا حقدار ہے اس کو وہ ملے گا, لیکن اللہ تعالی کی صفت, اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے اللہ کا گناہگار بندوں کو معاف کرنا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ غور کریں اس کے اوپر. یہ بھی نہیں کہ وہ معافی مانگ رہا ہے اور معاف کر رہا ہے اللہ, بلکہ بندہ معافی بھی نہیں مانگا, اللہ کا اپنی طرف سے اس کو معاف کر دینا. اس کے سوا اس کی کیا توجیہ ہے کہ اگر وہ گناہ کر کے اللہ کے غصے کا حقدار ہوا ہے تو اس کو سزا ملنا چاہیے, معافی کیوں؟ ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. کہ اللہ تعالی ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ ایک آدمی سزا کا حقدار نہ ہو اس کو سزا دے دے, لیکن اللہ یہ کرے گا کہ ایک آدمی سزا کا حقدار ہو اور اللہ اس کو معاف کر دے. سوچیے اس کو. اللہ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ ایک آدمی سزا کا حقدار نہیں ہے, بولا بھالا سیدھا سادہ پیارا پیارا آیا اور جہنم میں ڈائریکٹ, نہیں کبھی نہیں ہوگا ایسا. لیکن ایک آدمی پاپی گناہگار, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے کہے تو نے یہ گناہ کیے, یہ کیے کیے, میں نے تجھ کو معاف کر دیا. صرف نیک لوگوں کو معاف کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کرے گا, یہ اس کی رحمت کا کمال ہے. یہ گناہگار ہے, یہ جہنم میں جانے لائق تھا, اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں, سارے ساتھی ساتھ چھوڑ دیے, پیسہ بھی نہیں اس کے پاس, دنیا چھوڑ کے آیا آپ کچھ بھی نہیں, میں اپنی طرف سے تجھ کو معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بعض بندوں کو اپنی طرف سے, لیکن اپنی طرف سے بعض بندوں کو نیک ہونے کے باوجود سزا نہیں دے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غضب پر غالب ہے. گناہ کا تقاضا غضب ہے اور نیکی کا تقاضا رحمت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ گناہگاروں پر بھی رحم کرے گا, جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ اس کی رحمت جو ہے گناہگاروں کے لیے بھی ہے. ہاں آخرت میں کفار اس کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے, وہ خاص ہوگا ایمان والوں کے لیے, کیونکہ وہ جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے, چلائیں گے پکاریں گے, لیکن جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. انہیں موقع دیا گیا, انہوں نے توبہ نہیں کی, ایمان نہیں لایا, لہذا وہ نہیں بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم میں ہے, فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا رب غفور ہے, مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے, بڑی رحمت والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے, رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اگر ان کی کرتوت پر جو کچھ گناہ برے کام انہوں نے کما لیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اگر انہیں پکڑنا چاہتا, اگر پکڑنا چاہتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, عذاب کو روک کے نہیں رکھتا, عذاب پہلے ہی بھیج دیتا, دنیا ہی میں سزا دے دیتا. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا, لیکن ان کے لیے ایک مدت ہے, وعدہ ہے, جس دن قیامت آنے والی ہے سزا اس دن ہوگی. دنیا میں مہلت ہے, جب وہ دن آئے گا تو ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. لہذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کا بندوں کو مہلت دینا بھی اللہ کی رحمت کے قبیل سے، اسی لیے اللہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک بندے کو اللہ مہلت دے، گناہ کیا زمین میں دھس گیا، ایسا ہوتا نہیں، کوئی گناہ کیا جھوٹ بولا سر پہ پنکھا گر گیا، ایسا نہیں ہوتا، عموماً نہیں ہوتا ہے، کچھ غلط کام کیا دیوار گر گئی اس کے اوپر، نہیں ہوتا ایسا، اللہ مہلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے، پھر جب وقت آ جاتا ہے موت یا پھر قیامت، اب ڈھیل نہیں، اب موقع نہیں، تو اللہ کی رحمت ہے مہلت کا دینا گناہگار کو، اللہ کی رحمت ہے گناہگار کو معاف کرنا، اللہ کی رحمت ہے نیک لوگوں کو ان کے استحقاق سے کم نہیں دینا بلکہ زیادہ دینا ہے۔ بھئی ایک آدمی جنت میں جائے گا کٹ ٹو کٹ ملے گا اس کو؟ نہیں، بہت ملے گا، بغیر حساب، ان الصابرون اجرہم، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کیوں بے حساب؟ حساب سے ہونا چاہیے نا، جتنا کیا اتنا، نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ بے حساب دیں گے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ عطا میں محدودیت نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ گناہوں پر معافی بھی ہے، اور جرم سے بڑھ کے سزا نہیں اتنی سزا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ ہے جو آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اور کتاب میں لکھا اللہ نے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ آپ اس سورت میں بھی آیتوں کی ترتیب دیکھیے، الرحمن الرحیم پہلے ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک بولے تو ڈر لگتا ہے، اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کہتے ہیں اس میں الرحمن الرحیم میں ترغیب اور شوق ہے کہ بندے کے دل میں رغبت پیدا، میرا رب بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین میں ڈراوا ہے، وعید ہے، بھاگے گا نہیں تو کہیں، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور مالک یوم الدین میں اللہ کے عدل اور سزا کی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے ترہیب پر ترغیب کو مقدم کیا ہے، اپنے عدل و انصاف اور اپنی سزا کی بات بعد میں کی، اس سے پہلے کیا کہا؟ رحم والا ہے۔ گویا کہ اگرچہ مالک یوم الدین میں ڈراوا ہے لیکن اس میں امید بھی ہے، کیا امید ہے؟ کہ ہمارا انصاف کوئی ظالم نہیں کرنے والا ہے، ہمارا جو بدلے کے دن کا جو مالک ہے وہ رحم والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تو ہمارا فیصلہ بھی کرے گا، سزا بھی دے گا، تو رحم کی بنیاد پر دے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا میں حد پار کر جائے، وہ جرم سے زائد سزا دے، وہ بڑا رحم والا ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ معاف بھی کر دے۔ تو اس میں یہاں پر جو ہے کہ ان رحمتی سبقت یا غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی سزا اور اپنے عدل و انصاف کی بات بعد میں کی، اور اللہ نے اس سے پہلے اپنی رحمت کی بات کی ہے۔ تو اس طرح سے ایک آدمی جب قرآن پڑھے تو اس میں وہ دونوں چیزوں کو یاد رکھے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت میں، نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے میں پڑھ رہا ہے، اس وقت میں دونوں پہلو ذہن میں ہوں، اور یہی عقیدے کا اعتدال ہے۔ اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دوسری جگہ اسی کے آگے کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن بندے کو اللہ کی جہاں رحمت سے امید رکھنا چاہیے، وہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ممکن ہے بعض حالات میں ایک دل پر غالب آ جائے, بعض حالات میں دوسرا. کوئی بیان سنا اللہ کی رحمت پر تو اللہ کی رحمت کا احساس فیضان دل پر غالب ہو گیا ڈر کے مقابلے میں, اور کبھی کوئی قرآن کی سورت پڑھی قیامت کے حالات اس کو پڑھا اور دل پر رحمت کی بجائے ڈر غالب آ گیا. لیکن یاد رکھیں مومن بندے کو دو میں سے ایک کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آدمی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے اتنی امیدیں باندھ لے کہ اللہ سے بے خوف ہو جائے, یا اللہ سے اتنا ڈرنے والا بن جائے کہ اللہ سے نا امید ہو. ایمان ان دونوں کے جمع کرنے کا نام ہے. دونوں میں سے ایک کو کھونا ایمان اور انسان کے انجام دونوں کی بربادی کا سبب ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اگلی آیت مالک یوم الدین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر دونوں آیتوں سے جو بات مستفاد ہے اور علماء نے بات کہی ہے دونوں آیتوں میں کیا رشتہ ہے انشاءاللہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.